بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. یہ سورہ صافات کی اخیر کی آیات چل رہی ہیں. گزشتہ آیات میں جو مشرکین تھے ان کے غلط عقائد کا تذکرہ تھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں اور نصیحتیں بیان فرمائیں. اس کے بعد پھر مشرکین کے غلط عقائد کا تذکرہ فرمایا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اس پر بھی رد فرمایا، جنات کے ساتھ جو نسب قرار دیتے تھے اس پر رد فرمایا، اور فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. مشرکین تو اللہ کے بارے میں بری بری صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان صفات سے، ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح باتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، آج کی جو آیات ہیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے بات کرتے ہیں مشرکین سے، چاہے اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں یا اہل باطل جو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو غلط عقائد تمہارے ہیں، جو بری خلاف شرع سوچیں تمہاری ہیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم اس بات پہ کسی کو بہکا کر گمراہ کر کے لے نہیں جا سکتے، چونکہ ان کا اہل باطل کی اور خاص طور پہ مشرکین کا شرک جو ہے ایسی بری چیز ہے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اسے آسانی سے قبول نہیں کرتا کہ بت اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. دنیا کے غیر مسلم بھی، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی، جو بت پرستی نہیں کرتے لیکن مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ دیکھو بت بناتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اچھا اس کو یہ کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں سے بنا کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس ایسی بری چیز ہے یہ کہ تم کسی کو بہکا کر اس پر لے نہیں جا سکتے ہو. کسی کو مشرک بنانے کی کوشش کرو آسان کام نہیں ہے، ہاں لیکن ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر اس کو تم گمراہ کر سکتے ہو اور بہکا کر تمہاری باتوں میں لا سکتے ہو جو دوزخ میں داخل ہونے والا ہی ہے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. وہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بہت مفصل واقعہ ہے. بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ، بڑے بڑے مشائخ، ان کے ماتحت ان کے مریدین، اور بڑا مجمع، تقریباً 30,000 کے مجمع کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. ایک علاقے سے گزرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بتوں کو بنا رہے ہیں، بتوں کو بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں. دل میں ایک یہ چیز آئی کہ کیسے لوگ ہیں یہ، یہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے لوگ ہیں کہ بت بناتے ہیں اور پھر اسی کے سامنے جھکتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. یعنی پتھروں سے مرادیں مانگنا، یعنی کتنی عجیب سی بات ہے، یعنی کیسے ان کو سمجھ نہیں آتی بات، ایسی کوئی بات ذہن میں آئی. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ایسے موقع پر ہمیں بھی احساس ہو سکتا ہے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے, کسی بھی غلط عقیدے والے, غلط کام پر عمل کرنے والے کو, برائی کرنے والے کو, اور اسی طرح ہم اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں, کبھی ہوتا ہے نا ہم نیکی کر رہے ہیں دوسرا نہیں کر رہا, کیسے اتنی ہم نیکی کو کیسے چھوڑ رہا ہے, تو کسی کے بارے میں یہ خیال جو دل میں آتا ہے یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. کبھی ہمیشہ نہیں, کبھی خطرناک ہوتا ہے. کبھی تو اس لیے ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے, کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں خود پسندی ہے. ایسے موقع پر الحمدللہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دو, اپنے لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کی جگہ نہیں رکھا, ورنہ تو اگر تو مجھے ہدایت سے محروم کرتا میں بھی اس کی جگہ ہوتا. جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے, یہدی من یشاء ویضل من یشاء, یہ اللہ کا اختیار ہے. ہر خطبے میں خاص طور پر من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له یہی سبق سکھایا جاتا ہے. اور ہمیں اللہ نے کوئی دین کی, دنیا کی کوئی بھی نعمت دی ہے, اس پر پہلی چیز الحمدللہ, الحمدللہ. قرآن کی پہلی تعلیم الحمدللہ ہے, تاکہ عجب اور ان چیزوں سے انسان نکل ہی جائے. خیر, ان کے ذہن میں خیال آیا اور اس کے بعد ان پر جو سخت آزمائش آئی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی شہر میں, اسی گاؤں میں رہ گئے, خنزیر چرانے لگے, عجیب حالہ ہوا تھا, عجیب واقعہ پیش آیا تھا, تمام لوگ پریشان, جنہوں نے سنا وہ پریشان, کتنے لوگ تو اسی صدمے سے انتقال کر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ایک طویل عرصے کے بعد, سال یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ گزرا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ سبب کیا بنا تھا, انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے دل میں خیال آیا تھا تو مجھے گویا یہ کہا گیا کہ یہ ہدایت جو تمہیں ملی ہے کیا تمہارا اپنا کمال ہے؟ میرے اندر سے ایک چیز نکل گئی, میں سمجھا کہ یہ نور ایمانی نکل گیا میرے اندر سے, اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ہدایت دی, اور اس کے بعد اللہ نے پہلے سے اونچا مقام عطا فرمایا, پہلے سے اونچا مقام عطا فرمایا. لیکن بہرحال عبرت تو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط چیز تو غلط ہے, ان کو کہا گیا, ہم نہ سوچیں کہ اچھا وہ کتنے غلط, اتنے غلط کام کیوں کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں اس سے بچا رکھا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو تم اس کام پہ کسی کو گمراہ کر کے لے نہیں جا سکتے ہو, کسی کو بہکا کر نہیں لے جا سکتے ہو, مگر اسی کو جو اس کا دوزخ میں جانا مقدر ہو چکا ہے, ورنہ کوئی ایسی بات مانے گا نہیں. آگے پھر وہی بات کہ چونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, تو فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں, فرشتے خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. کس بات کا؟ فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, اور یہ گویا کہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے. فرشتے اپنی جانب سے یہ اقرار کرتے ہیں, کیا اقرار کرتے ہیں؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کا ایک درجہ متعین ہے, ایک جگہ متعین ہے, ایک مقام متعین ہے. جس کو پہلے آسمان پر رہنا ہے وہ وہیں رہے گا, اور پہلے آسمان پر رہتے ہوئے جس کام میں رہنا ہے اس کام میں ہی رہے گا. مقام معلوم, جگہ بھی, درجہ بھی, کام بھی, ہر چیز متعین ہے. کیا بیٹیوں کا ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو بندگی کی علامت ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اور پھر یہ کہ ہم تو اللہ کے سامنے ہمیشہ اللہ کے حکم کے لیے منتظر اور صف میں کھڑے رہتے ہیں, ترتیب سے کھڑے رہتے ہیں. بیٹیوں کی طرح نہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ادھر آ گئیں ادھر آ گئیں اس کے سامنے بیٹھ گئیں, باپ کے پاس چلی گئیں, ماں کے پاس چلی گئیں, نہیں نہیں, ہم تو صفوں میں کھڑے رہتے ہیں, صف بستہ کھڑے رہتے ہیں, اللہ کا حکم آئے, جو حکم آیا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے, جس کام میں لگا دیا اس کام میں لگے رہتے ہیں. اور ویسے ہی نہیں کھڑے رہتے, وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. یہ تینوں باتیں فرشتوں کی طرف سے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں کسی درجے میں بھی شریک ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. کس طریقے سے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نصیحتیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اہل مکہ سے عرب سے کہ دیکھو، یعنی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ جو مکہ والے لوگ ہیں نا، یہ جو عرب ہیں مکہ اور اطراف میں رہنے والے لوگ، یہ لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے یہ باتیں کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ جب وہ دیکھتے تھے نا اہل کتاب کو کہ اچھا یہ یہود تورات کو ماننے والے لوگ، ان کے پاس پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان میں بھی الگ الگ جماعتیں بنی، یہ جماعت اس کے خلاف، یہ جماعت اس کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو انجیل ملی، ان کے ماننے والوں میں بھی اختلاف، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، تو کیا کہا کرتے تھے؟ قسم کھا کر کہا کرتے تھے، بڑی پکی اور مضبوط قسمیں کھاتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر لیکونن احد من احد الامم، اگر اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھیج دے تو ہم باقی تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہو جائیں گے، ہم تو مضبوطی سے ایسا مضبوط ان کے حکم کو مانیں گے کہ یہ تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے پھر، لیکن ہم میں کوئی پیغمبر آیا نہیں. اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، وہ تو زمانہ گزرا اور ان کی کوئی کتاب، ان کی باتیں ہم تک پوری پہنچی نہیں، ہم میں اگر کوئی پیغمبر آ جاتا تو ہم تمہاری طرح نہ بنتے، ہم تو دوسروں سے زیادہ ہدایت پر آ جاتے، لیکن ہم میں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، یہ ان کا کہنا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اور یہ مکہ والے لوگ اور عرب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت نامہ آ جاتا اگلے لوگوں کا، کوئی کتاب ہمارے لیے بھی آتی، ہم میں پیغمبر آ جاتا، وہ تو بہت ہی بڑی بات تھی، وہ بھی نہ ہوتا تو چلو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کتاب کوئی ہمارے لیے دیتا، عرب کے لیے دیتا، اسماعیل علیہ السلام ہی کی کتاب ہوتی جو ہم تک پہنچتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی، تو ہم اللہ کے خاص کیے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ آیتیں ہیں، دوسری جگہ دوسری آیتیں ہیں، دونوں کو ملا کر میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا. قسم کھا کر کیا کرتے تھے، لَأُمْ جَانَ اِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اب تک تو ہمارے پاس کتاب نہیں ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے، اگر آئندہ کوئی پیغمبر ہمارے پاس آ جائے تو ہم تو باقی تمام امتوں سے زیادہ ہدایت پر آ جائیں، قسمیں کھایا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر اگلے لوگوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خاص کیے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتے. اب آ گئی کتاب، رسول آ گیا، اب کیا؟ فَكَفَرُوا بِهِ، اب وہ اس کے منکر ہیں، اب وہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس کا انجام ان کو معلوم ہو جائے گا. کیا انجام؟ پھر آگے اس کا تذکرہ کچھ آئے گا، اور پیچھے انبیاء کے واقعات میں تو آ چکا ہے، انبیاء کے واقعات میں آ چکا ہے، ماننے والوں کا کیا ہوگا، نہ ماننے والوں کا کیا ہوگا. یہاں پر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، جو عرب کی جو بات تھی نا، ہمارے پاس اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہمارے پاس اگر پیغمبر آ جائے تو ہم یہ کریں گے، یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، یہ صرف کفار کی مشرکین کی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی ایک طبیعت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم اپنے لیے جو نصیحت ہے وہ سمجھیں. انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جب کوئی انعام نہیں ہوتا تو تمنا کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جاتا، مجھے یہ مل جاتا، مجھے یہ مل جاتا. جب انعام مل جاتا ہے تو پھر اس کی ناقدری کرتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے. میں ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی، کوئی اگر ہمارے پاس کوئی عربی میں کتاب و قرآن آتا، کچھ ہوتا تو ہم دوسروں سے ہدایت والے، دوسروں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، یہ کرتے وہ کرتے، اب آ گیا تو اب ناقدری، یہ انسانوں کا مزاج ہے. بیمار ہے ایک شخص، میں اگر ٹھیک ہو جاؤں، میری صحت ٹھیک ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا. صحت ٹھیک ہو گئی بس، کچھ بھی نہیں، بھول بھی گیا کہ ہم نے کچھ سوچا بھی تھا، نظریں بھی مان لے گا، بہت سی چیزیں کر لے گا، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے تو میں اس کو دین سکھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اب اولاد آ گئی نہیں، پہلے ہم دنیا تو پڑھا لیں، اور بیچارہ جب دنیا میں لگا تو ایسا لگا کہ اب وہاں تعلیم میں چل نہیں رہا ہے، اب بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں چل رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے. نیت میں جھوٹ تھا، پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اگر ہوا تو ہم یہ کریں گے، اب وہ اور آپس میں تذکرہ بھی کر لیا تھا، اور اس کے بعد اب وہ نیت میں خرابی آ گئی، تو پھر آزمائشیں آتی ہیں. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے آزمائش آتی ہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ خیر چاہتے ہیں ان پر آزمائشیں آ جاتی ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے کر لو. بہرحال یہ انسان کے اندر ایک طبیعت ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان ایسا ہے کہ مردوں پر روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے. عجیب بات ہے واقعی، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس پر روتا ہے، ہو اس کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کی تعریف ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی تعریف ہے، اور جو زندہ ہیں ان کی ناقدری کر کے ان کو رلاتا ہے. کتنے ہیں جو والدین کو ان کے حیات میں تنگ کرتے رہے، ان کے حیات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان پر روتے رہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے والوں پر روتا ہے اور جو زندہ ہیں ان کو رلاتا ہے. انسان سوچتا ہے ابھی سے، ابھی ہمارا رمضان کا مہینہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، بڑا اچھا موقع ہوتا، کتنی فضیلت حاصل ہوتی. رمضان آیا تو شروع کرتے کرتے، اچھا ہاں ٹھیک ہے چند دنوں میں شروع کرتے ہیں، چند دنوں میں شروع کرتے ہیں، اس کی جو قدر ہونی چاہیے وہ پوری طرح ہوتی نہیں. گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے کا موقع دیا ہے، تمام اسباب مہیا کر دیے. پہلے تھا تو انسان سوچتا نہیں نہیں اگر میں ہو، اگر مجھے موقع ملتا گھر بیٹھے بیٹھے، اگر مجھے کوئی سکھا دیتا، مجھے صرف گھر میں کہیں جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ جانے کی مشکلات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اگر یہ ہوتا تو میں سیکھ لیتا. اب گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، تب بھی اس کو انسان اہمیت نہ دے. بہرحال یہ ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اور یہ عرب مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلے لوگوں کی کوئی نصیحت نامہ، کوئی نصیحت نامہ، کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے خاص کیے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتے. فَكَفَرُوا بِهِ. اب یہ کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، پیغمبر آ گیا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا. عن قریب اس کا انجام یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور دیکھو ہماری بات طے ہو چکی ہے. سبقت کلمتنا، پہلے سے ایک بات طے ہو چکی ہے، لکھا جا چکا ہے. یہ کیا لکھا جا چکا ہے؟ ہماری بات طے ہو چکی ہے ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں، مرسلین کے بارے میں. یہ تو پیغمبروں کی بات ہوگی. ہماری بات طے ہو چکی ہے پیغمبروں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت ہوگی ہی ہوگی. یہ وعدہ ہے پیغمبروں کے بارے میں، اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ضرور ان کی نصرت ہوگی. اور تقریباً انبیاء ایسے ہیں کہ شروع میں مشکلات آئیں تو آخر میں ان کی نصرت ہوئی، اور ان کو ان پر ایمان لانے ہوئے والے ہوئے، نہ ماننے والوں پر عذاب ہوا. عموماً ایسا ہوا ہے. ہاں بعض انبیاء ایسے ہیں جو آخر تک ظاہر میں مشکلات میں رہے، اس پر اشکال ہوگا کہ اچھا انہم لہم المنصورون تو تمام انبیاء کے لیے ہے. ہاں انبیاء کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ غالب آ کر رہیں گے، اکثر دنیا میں، اکثر دنیا میں. اور بعض ایسے ہوئے کہ اچھا دنیا میں ان کو ظاہری غلبہ نہیں ملا لیکن آخرت میں ہوگا، اور دلیل کے اعتبار سے تو غالب ہی رہے، اس میں کوئی استثنا نہیں. یہ تو انبیاء کی بات ہو گئی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اب یہ بات آئی ہمارے لیے، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارا لشکر وہی غالب آ کر رہے گا. اب انبیاء کی بات نہیں ہے، اب اہل ایمان کی بات ہے. اللہ کا لشکر کون ہے؟ انبیاء کے ماننے والے، انبیاء کی ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے، انبیاء کی ماننے والے. یہ اندہ جندنا، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے لشکر تو بن جاؤ، میری طرف سے نصرت کا پکا وعدہ ہے. مشکلات آتی ہیں، انبیاء پر بھی آئیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی تھیں، اور تمام انبیاء پر آئی تھیں. آدم علیہ السلام کے بعد، خیر اس دور میں تو حالات مختلف تھے، وہ بھی مشکلات سے گزرے، لیکن نوح علیہ السلام پہ بھی آئی تھیں. تمام انبیاء کی فہرست دیکھ لیں، مشکلات سے گزرے لیکن اخیری غلبہ ان کو ملا، اخیر میں اہل باطل کو مغلوب ہونا پڑا. تو اس امت سے بھی ابھی بھی وعدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی پکا وعدہ کیا ہوا ہے کہ غلبہ حاصل ہوگا اور ضرور ہوگا. بس اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جند اللہ، اللہ کے لشکر میں داخل ہوتا ہے، اور کون جند الشیطان میں داخل ہوتا ہے، کون اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے، کون شریعت پر عمل کرتا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. انتم الاعلون، قرآن میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہے تمہارے اندر، ایمان ہے کامل ہے، تو غلبہ تمہارا ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے، ہاں مشکلات سے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجیے. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، ذرا نظر انداز کیجیے ان باتوں کو. تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک، تھوڑا عرصہ ان کو مہلت دے دیجیے. وَأَبْصِرْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے. مطلب ہے کہ آپ ذرا انتظار کیجئے، مہلت دیجئے، اور اب ان کو دیکھتے رہیے، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آخرت میں آخر ان کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. بس ہو گئے افسرون. جب ایسی کوئی بات آتی تھی نا عذاب وغیرہ کی، پکڑ کی، وہ کہتے تھے کب آئے گا کب آئے گا. افبعذاب انا استعجلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہمارے عذاب کا وہ جلدی مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب ایسا ہے، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، جب عذاب اترے گا نا ان کے علاقے میں، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ساحہ کا ترجمہ ہوتا ہے ویسے صحن، صحن کو کہتے ہیں، اور عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اذا نزل بساحتہم، ان کے صحن میں، صحن ترجمے میں نہیں کہا جاتا، یہ عربی میں محاورہ ہے، جب کسی پر کوئی چیز نازل ہو جائے، سزا نازل ہو، اس کو کہتے ہیں ان کے صحن میں نازل ہو گیا. میدان صحن کے معنی میں آتا ہے. مقصد یہ ہے فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب عذاب نازل ہو جائے گا ان پر، ان کے صحن میں یعنی ان پر نازل ہو جائے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے. جب عذاب نازل ہو جائے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے اوپر نازل ہو جائے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کی صبح بری ہوگی. یہ صبح صباح ہو، صباح کا لفظ کیوں آیا؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے، کیوں رات نہیں؟ یہ دونوں باتیں جو ہیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ لفظ ساحہ صحن کے معنی میں یہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، کسی علاقے میں کوئی چیز ہوئی، کوئی سزا نازل ہوئی، ہم کہتے ہیں نزلہ بساحتیم، عربی زبان میں آتا ہے. فتح خیبر کے موقع پر جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پہنچے تو فرمایا کہ خریبت اللہ اکبر، خریبت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، یہ الفاظ فرمائے تھے. تو ساحہ کے معنی تو ہے ان کا علاقہ، اور صباح کا لفظ عام اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ عام طور پر عرب میں یہ طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عام طور پر یہ طریقہ تھا کہ حملہ جب ہوتا تھا تو صبح کے وقت ہوتا تھا، حملہ جب ہوتا تھا تو صبح کے وقت. اور سورہ عادیات میں بھی اس کا ذکر ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو عموماً ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگ یہ رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کرتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے رات میں حملہ کرنا تو یہ تو بزدلوں کی بات ہے، رات میں گئے مارا اور چلے، تو رات میں اگر کوئی سویا ہوا تھا اس کو مار دیا تو کون سی بہادری کر لی. بعض موقعوں پر مصلحت کی وجہ سے ہوا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً جو ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا، صبح کے وقت یہ لوگ بیدار ہوں، مقابلہ کر سکیں. یہ تو نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کو مار دیا، جیسے آج کل ہوتا ہے، اوپر سے آیا، جلدی دور سے پھینکا، بم وغیرہ پھینکے، یہ کیا وہ کیا اور بھاگ گئے. آمنے سامنے آؤ پھر دیکھو کون بہادر ہے کون طاقتور ہے. تو بہرحال فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب عذاب اتر آئے گا ان کے علاقے میں، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر تاکید ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کی طرف سے اعراض کر لیجئے، آپ کچھ عرصے کے لیے ان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے، اعراض کر لیجئے ایک وقت، تھوڑے وقت کے لیے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ ہوتا کیا ہے آگے اور کیا انجام ہوتا ہے ان کا. یہ مضامین پورے ہو گئے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے پر ایک کسی کلام کو ختم کرنا، کوئی مجلس میں انسان ختم کرے اس کے اخیر میں یہ تسبیحات پڑھ لے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مجلس کی جو دعا فرمائی، وہ صرف کفارہ مجلس نہیں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ صرف کفارہ مجلس نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس مجلس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ، لغو باتیں وغیرہ ادھر ادھر کی ہو جاتی ہیں، تو اس کا کفارہ ہے، اور اگر نیک کام کیا ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ مقبول ہو جاتا ہے. تو صرف ایسا نہیں کہ گناہ کیا ہو، کوئی دینی کام ہو اس کے بعد بھی انسان وہ پڑھ لے گا، وہ مجلس کے ختم پہ پڑھنے کی دعا ہے، یہ کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں، تسبیح ہی ہے نا، یہ بھی تسبیح ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، علی رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کو پورے اور بڑے ترازو کے اندر تولا جائے اور اس کے اعمال کا خوب وزن ہو، تو مجلس کے اخیر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہہ دیا کریں. تو بڑے بابرکت کلمات ہیں، سورت کے اخیر میں آئے، مجلس کے اخیر میں پڑھنے کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں. ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ پوری سورت میں جو ہم نے پڑھا وہ کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی عظمت اور قدرت، ہے نا، انبیاء کو، اہل حق کو، جو کمزور تھے، مغلوب تھے، ان کو غالب کیا، باطل اور بڑی بڑی طاقتوں کو ختم اور تباہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو بری صفات سے، اولاد وغیرہ ان چیزوں سے پاک ہونا، پیغمبروں کی اطاعت، اسے کہ ماننے والوں کے ساتھ انجام، نہ ماننے والوں کے ساتھ انجام، وہ اس صورت میں بیان کیے گئے تھے انبیاء کے واقعات کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت، اور اللہ کی خوبیاں اور تعریفات کا اقرار. یہ چیزیں ہم نے پڑھی اس صورت میں. یہ آیتیں جو ہیں، یہ تین آیتیں، ان پوری باتوں کا خلاصہ ہیں. سبحان ربک، آپ کے رب کی ذات پاک ہے. پاک ہونے کا کیا مطلب؟ سبحان جب ہم کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں اس دھیان سے پڑھیں تو اس کا اپنا فائدہ ہے. تسبیحات جب ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد یا عام اوقات میں، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے، شرک ہو یا اس کا کوئی شریک ہو یا اس کی کوئی اسی طرح کی کوئی برائی، ہر طرح کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، کوئی بھی برائی اس کے اندر نہیں ہے. اچھا، برائی نہیں ہے تو کوئی خوبیاں بھی ہیں؟ ہاں، الحمدللہ، ہر خوبی اس کے اندر ہے، ہر کمال اور ہر خوبی کا وہ مالک ہے. ایک مثال، ایک مکان ہے، ہم کہتے ہیں مکان بالکل صاف ہے، تیار ہے، تمہیں جانا ہو تو جاؤ. اچھا، اس میں کچھ ہے بھی ہے؟ نہیں، بالکل خالی زمینیں ہیں، دیواریں ہیں، یا اچھا اس میں کچھ ہے بھی؟ مکان یعنی بستر ہیں، رہنے کی سہولتیں. ہاں ہاں ہاں، سہولتیں ہر طرح کی موجود ہیں، اور صفائی گند ہر طرح کا اس میں نہیں ہے. اس کو کہا جائے گا جو نہ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اور جو ہونی چاہیے چیزیں وہ ہیں. مثال ہے صرف. ایک شخص کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اچھا، وہ کچھ علم بھی ہے، کوئی ہنر بھی ہے؟ ہاں ہاں، علم اور ہنر اور تمام چیزیں ہیں، اور برائیاں کوئی بھی نہیں ہیں. اب کہا جائے گا یہ کامل. تو اللہ تعالیٰ کے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر برائی سے وہ پاک ہے، لیکن تعریفیں اس کی، خوبیاں ہیں، ہاں وہ بھی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے. تو سبحان ربک کے معنی ہے آپ کے رب کی ذات پاک ہے. رب العزہ، رب العزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عزت والا، وہ غلبے والا، وہ قوت والا، جس کے اندر ربوبیت والی شان ہے، وہ ایسا اللہ ہے، ایسا خدا ہے. اور وہ پاک ہے کن سے؟ عما یصفون. لوگ جو بیان کرتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی اولاد ہے، اس کی، اور جنات کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کہا کرتے تھے کہ اچھا بیٹیاں یہ ہیں، تو اچھا بیٹیوں کی مائیں یہ ہیں، اور اچھا یہ ہے اور یہ ہے، عجیب عجیب باتیں بیان کیا کرتے تھے. عما یصفون، تمام بری صفات سے اللہ پاک ہے. لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی، ہر طرح کی بری صفات سے اللہ پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور تمام پیغمبروں پر سلام ہے اللہ کی جانب سے. اب جو ان کو مانے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کی مرضیات پر چلے گا، ان کے احکام کو ان کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، تو ان کے لیے بھی سلامتی ہو جائے گی نا. ایک شخص صحیح راستے پر جا رہا ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو ہم بھی اس صحیح راستے پر چل پڑیں گے. تو سلام علی المرسلین کہہ کر بتا دیا کہ انبیاء کی بات مانو، سلامتی وہیں ہے. جو ان کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، ان کے لیے سلامتی ہے، ورنہ سلامتی نہیں ہے. سلامتی کا راستہ انبیاء والا راستہ ہے، وہ سلام علی المرسلین. اچھا ٹھیک ہے، اب وہی بات کہ کسی کے اندر برائیاں نہیں ہیں، خوبیاں والحمدللہ رب العالمین، اور ہر طرح کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے ہم باریکیوں میں نہیں جاتے، ورنہ بلاغت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ حمد کیا ہوتا ہے اور رب کا لفظ کیا ہوتا ہے، عالمین کیا ہوتا ہے، تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن مفہوم ظاہر کے اعتبار سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو مقصد ہے آیتوں کا، جو سبق ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کو ہر برائی سے پاک سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم تمام خوبیوں کا، جو بھی خوبی ہمارے اندر ہے، مخلوق کے اندر ہے، کسی بھی چیز میں کوئی بھی خوبی ہے، سب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، کہ ہر چیز کے اندر خوبی اور کمال رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. جہاں کوئی طاقت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. جہاں کسی کو ڈھیل دی گئی ہے، اللہ نے دی ہے. جہاں اگر کوئی کسی کو، کسی بڑے سے بڑے ظالم کو کی طاقت کو توڑا ہے، تو رب العزہ وہ کرنے والی ذات ہے. اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر دھیان ہو، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو، تو ظاہر ہے کہ انسان جب اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے گا، مانگے گا، عبادت کرے گا، تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی اور اس عبادت کا وزن کچھ اور ہوگا. آج بس سورت پوری ہو گئی، یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.